আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফী সূরাতি বনী ইসরাঈল আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات معزز خواتین الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا چوتھا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جو حضرات و خواتین بھی ان خطبات جمعہ میں تسلسل کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 اس حوالے سے اسلام کا ایک جامع تصور یا اسلام کا ایک ہمگیر تصور جو ہے اس کی وضاحت چل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے واضح دشمن ہے تو اسلام کے اس تصور سے کہ یہ دین اسلام ہمیں زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق احکامات دیتا ہے تفصیلات بتاتا ہے الحمدللہ یہ سلسلہ کلام تقریباً 3 یا 4 مہینوں سے جاری ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام بنیادی طور پر جو عقائد ہمیں دے رہا ہے ڈوگماز یا بلیفز یا ڈاکٹرنز یوں کہہ لیجئے کہ وہ سب سے بنیادی عقیدہ اسلام کا یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے رب مالک اللہ پاک اسی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا وہی اس کو چلا رہا ہے اور وہی رب کائنات ہے کہ جب وہ چاہے گا اس کو ختم کر دے گا قیامت آ جائے گی حساب کتاب ہوگا لیکن یہ دنیا کی زندگی یہ جان، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ بے مقصد نہیں ہے. یہ پوری کی پوری کائنات با مقصد پیدا کی گئی ہے، پرپس فل پیدا کی گئی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ بنیادی طور پر یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کی گئی. انسان جو اس کائنات کا ذروہ سنام ہے، کلائمیکس کہا جا سکتا ہے انسانی، یہ جو انسانی تخلیق ہے، تو بنیادی طور پر یہ کائنات انسانوں کو سرو کر رہی ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے تمام چیزیں پیدا فرمائی. اور انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مارا، انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے مراد تمہیں سرو کر رہی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اس دنیا کے باسی نہیں ہو، تمہیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. گویا دنیا کی 40-50-60 سالہ زندگی ایک ایگزامنیشن ہال کی طرح ہے. جیسے 3 گھنٹے بیٹھ کر ایک شخص، ایک بچہ پیپر دیتا ہے، پھر اس کے بعد نتیجہ آتا ہے، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو بہت امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا. تو یہ سارا کا سارا گیون ہے رب کائنات کی طرف سے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. اب مجھے جو کریکٹر دیا گیا ہے، اس کریکٹر میں اس کو کیسے پرفارم کر رہا ہوں؟ پرفارمنس کی بنیاد پر ریوارڈ ہوتا ہے، لہذا قیامت کے دن ریوارڈ ہوگا پرفارمنس کی بنیاد پر. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے جس طرح بار بار توجہ دلائی گئی. نمبر ایک کہ یہ کائنات رب کائنات نے آزمائش کے لیے پیدا فرمائی، اور وہی ہے جو کہ اس کو ختم کرے گا، وہی ہے جو کہ قیامت برپا کرے گا، اور حساب کتاب بھی لے گا. یہ فیصلہ کن سے، بلکہ اگر یوں کہا جائے اہم ترین بات جو ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی. اللہ کو رب تو مان لیتے، لیکن رب کے آگے گردن جھکانا، اس کے احکامات کو ماننا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ آسان نہیں. نتیجتاً اس کو رب مان کر رب ماننے کے لیے تیار نہیں. مانتے تو ہیں زبان سے، لیکن اس کے سامنے پوری زندگی اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ اکثر و بیشتر ہمارا حال ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. بہرحال بنیادی طور پر عرض یہ کیا گیا کہ عقائد ہے توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، اور انہی چیزوں کا بار بار تذکرہ کرتا رہنا ضروری ہے. یہ جمعے کا خطاب بنیادی طور پر ریمائنڈر ہے. وہ بہت ساری باتیں جو ہمیں معلوم ہیں ہم بھول جاتے ہیں دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے، ان کو ریمائنڈ کرنا، ریکال کرنا اپنے ذہن میں کہ ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، امتحان گاہ میں. جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، اور دونوں صورتوں میں اس کا حکم ہے فذکر النفعات ذکرہ. آپ یاد دہانی کروائیے، یقیناً یاد دہانی کروانا فائدہ مند ہوگا. ان نفعات ذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی کروانا یہ فائدہ پہنچائے گا. اسی طرح سورۃ الغاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ یاد دہانی کروائیے، آپ تو ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو بار بار اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہنا چاہیے. الحمدللہ خود بات جمعہ میں اس طرف توجہ دلائی گئی. پھر ہم نے عقائد کے بعد عبادات کا تذکرہ کیا کہ رب کائنات نے عبادات کا بھی ایک بڑا زبردست نظام دیا ہے، موڈس آف ورشپ. یہ محض ریچولز نہیں ہے، بلکہ ہر ہر عبادت اپنی جگہ با مقصد ہے. نماز کا مقصد اللہ کو یاد رکھنا، اقیم الصلاۃ لذکری، سورۃ طہٰ کی آیت ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو اس کے الفاظ ہیں انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم رکھنا، میری ہی عبادت کرنا، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. بہرحال نماز کا ہم نے عرض کیا کہ نماز بنیادی طور پر رب کائنات کی یاد کے لیے ہے. الحمدللہ اس پر کافی تفصیل سے پچھلے جمعے میں بات ہوئی کہ نماز محض رسم نہیں ہے، یہ جہاں پلرز آف اسلام میں ہے وہاں بنیادی مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اقیم الصلاۃ لذکری سورۃ طہٰ میں آیا. اسی طرح زکات کا مقصد آیا خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا، مالوں سے زکات اس لیے لی جائے ان کو پاک کر دیا جائے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی. اسی طرح روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، فیئر آف اللہ، یہ مقصد بنیادی طور پر روزے کا. اور حج میں یہ سارے کے سارے جو مقاصد ہیں وہ جمع کر دیے گئے. پھر الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، عقائد اور عبادات کے بعد اسلام ہمیں ایک مکمل معاشی نظام بھی دیتا ہے، معاشرتی نظام بھی دیتا ہے، سیاسی نظام بھی دیتا ہے. لیکن یہ جو سوشل پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے اسلام کا، اس کا آغاز ہوتا ہے خاندانی زندگی سے، فیملی لائف. یہ ہے اصل میں فیصلہ کن سے. کسی بھی معاشرے میں کسی خاندان کی اہمیت بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ سوسائٹی، یہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ خاندان سے وجود میں آتی ہے. جتنا اچھا خاندان ہوگا، میاں بیوی کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے، اولاد اور والدین کے درمیان اچھی ریلیشن شپ ہوگی، یقیناً ایک سالڈ فیملی وجود میں آئے گی. اور یہ فیملی معاشرے کے لیے انتہائی بابرکت ہوگی، معاشرے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ خیر و برکت کا باعث بنے گی. تو الحمدللہ اس پر بھی کافی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے پچھلے نشستوں میں کہ اسلام خاندانی زندگی پر بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ تحریم، بہت تفصیل سے اللہ پاک نے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی. لہذا اگر ان باتوں پر عمل ہو تو نتیجتاً ایک بہترین خاندان وجود میں آئے گا، اور پھر یہ خاندان جو ہے ایک بہترین معاشرے کی بنیاد بن سکے گا. اور ہم نے مثال آپ کو دی تھی جیسے دیوار میں مضبوط بلاک ہوتے ہیں، وہ بلاکس آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک مضبوط دیوار بنتی ہے. اسی طرح خاندانی زندگی ایک بہترین معاشرے کی بنیاد ہے جو کہ ڈالتا. اس کے بعد بحمد تعالیٰ پچھلے 3 ہفتوں سے ہم اسلام کے معاشی اور معاشرتی احکامات سمجھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے. اور ہم نے عرض کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک روایت کے مطابق یہ قرآن حکیم کا وہ مقام ہے کہ جو تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. تورات میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 10 احکامات دیے گئے، احکامات عشرہ، 10 کمانڈمنٹس، اس کا خلاصہ قرآنک ورژن اگر کوئی ہے تو یہ آیات مبارکہ. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہی باتیں جو ان کو کی گئی تھیں، ان کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی احکامات دیے گئے تھے، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بہتر انداز میں، اس سے امپروفڈ یا ریوائز جو ورژن ہوتا ہے اس میں اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی. تو الحمدللہ اس کا ایک رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا خلاصہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے اسلامی معاشرے کی بنیاد توحید باری تعالیٰ ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے یہ آغاز ہوا تھا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. گویا اسلامی معاشرے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ مسلمان، یہ انسان آپس میں جڑیں گے کس بنیاد پر؟ ہم سب کا خالق ایک ہے، کریٹر ایک ہونے کی وجہ سے تمام انسان برابر ہیں. لہذا سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ حجرات کی 13ویں آیت، اور یہاں پر بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ مساوات انسانی کی، یوں کہہ لیجئے کہ جو جوڑنے والی شے ہے مساوات یا آپس مسلمان انسانوں کو، وہ ایک اللہ پر ایمان ہے. لہذا تمام انسان اللہ کو مانتے ہیں. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اب میرا رنگ، میری نسل، میری زبان، میری قوم، میرا قبیلہ، میرا ملک، کوئی بھی ہو، اگر کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے. یہ ہے اصل میں اسلامی معاشرے کی بنیاد. کوئی بھی ہو، کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس اسلامی معاشرے کا حصہ ہے، اسلامی معاشرے کا یونٹ ہے. چاہے امریکہ میں رہتا ہو، کینیڈا میں رہتا ہو، فرانس میں رہتا ہو، پاکستان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کوئی سی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، نسل کا ہو، یہ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا اسلامی معاشرے کی بنیاد. پھر اسلامی معاشرے میں خاص طور پر والدین کے حقوق، یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے، خاندانی زندگی کی بہت اہمیت ہے، اور خاص طور پر بوڑھے ماں باپ. وہ معاشرہ جہاں بوڑھوں کو اہمیت دی جاتی ہو، بزرگوں کو، بوڑھے سے مطلب زیادہ بہتر ورڈ بزرگ ہے، جو لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہم سے سینئر ہیں، ان کو جہاں اہمیت دی جاتی ہے مشوروں میں، فیصلوں میں، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے. لہذا والدین کے حقوق کو اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، ان کو اف نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ان سے بڑے ادب سے بات کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری پرورش کی. پھر اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ رشتہ داروں کے حقوق اللہ پاک نے بیان فرمائے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اور یہ رشتہ داروں کے حقوق بھی بنیادی طور پر والدین کی وجہ سے, انہی کی وجہ سے ہی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, لہذا ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا یہ ہم پر گویا دینی فریضہ بھی ہے, اخلاقی فریضہ بھی ہے اور معاشرتی فریضہ بھی ہے. پھر اس کے بعد تصریف یا اسراف کا تذکرہ آیا کہ پیسہ جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے, ہمیں دیا ہے, یہ پیسہ ہمارے پاس امانت ہے, اس پیسے سے ہم اپنی مرضی سے کچھ کما یا خرچ نہیں کر سکتے, بلکہ پیسے کو کمانے اور خرچ کرنے کے اصول ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرما دیے, معاشی اصول, پورا اکنامک سسٹم ہے جو کہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. لہذا اللہ پاک نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ یقیناً یہ جو مبذر ہیں, پیسہ کا اسراف کرنے والے ہیں, بیزا کش کرنے والے ہیں, یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کے بارے میں فرمایا وکان الشیطان لربہ کفورا, شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکر تھا. تو پیسے کی غلط طریقے سے تقسیم یا اس کو خرچ کرنا یہ ناشکری ہے, پیسے کی ناقدری ہے, اور اس کی بنیاد پر یہ افراط و تفریط جو ہے اس کی بنیاد پر آپ کو پتا ہے معاشرے میں جو ہیوز اور ہیو ناٹ کا جو سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. جیسے ہمارا معاشرہ, کسی اور مثال معاشرے کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو بلینئرز ہیں جن کے پاس کربوں کھربوں روپے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی کا سامان نہیں. تو یہ اتنا بڑا گیپ جو ہے انسانوں کے درمیان, اس کو کم کرنے کے لیے, اس کو پیچ اپ کرنے کے لیے اللہ پاک نے رہنما اصول دیے ہیں کہ اگر کسی کو زیادہ دے دیا تو اس لیے کہ آزمانے کے لیے, آزمائش ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, تمہارا رب وہ ہے کہ جو جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے اور جس کو چاہے تنگی سے دیتا ہے. یہ تو دونوں کے دونوں آزمائش ہیں. بہرحال یہ باتیں الحمدللہ پچھلے رکوع میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہیں, میں نے 15 منٹ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کیونکہ تسلسل چل رہا ہے ہماری گفتگو کا. اب آج جو ہماری گفتگو ہے, اگر آپ دیکھیں کہ یہ ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں, عوامر و نواہی, عربی میں زبان میں کہتے ہیں امر, کہتے ہیں حکم کو, یہ کرو, اس کی جمع ہو جائے گی عوامر, اور نہیں کے معنی ہوتے ہیں روکنا منع کرنا, اس کی جمع ہو جائے گی نواہی. تو انگلش میں اس کو کہیں گے ڈوز, یہ کرو, یہ تم پر لازم ہے, نماز پڑھنی ہے, حلال پیسہ کمانا ہے, والدین کا احترام کرنا ہے, اور وہ چیزیں جن کو منع کیا گیا ہے وہ نواہی کہلاتے ہیں, جن کو ڈونٹس کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا, یہ کام کرو گے تو دنیا میں بھی رسوا ہوگے, آخرت میں بھی رسوائی ہوگی. لہذا اب جو رکوع میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں ڈونٹس کا تذکرہ آ رہا ہے بہت تفصیل کے ساتھ, اور یہ وہ نواہی ہے, یہ وہ باتیں ہیں کہ جس معاشرے میں بھی ان پر عمل کیا جائے گا وہ معاشرہ تباہی اور بربادی کے دانے میں پہنچ جائے گا. لہذا سب سے پہلی بات, ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, تھوڑی بہت عربی سے تھوڑی بہت ہماری شدبت ہونی چاہیے. لا تقتلوا یہ فعل نہیں ہے, نہ قتل کرو, لا کے لفظ سے اب ساری باتیں آئیں گی. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے, غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم, ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی. ان قتلهم كان خطأ كبيرا, یقینا ان کا قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے. لہذا جیسے اس سے بات اس سے پہلے آ چکی ہے, اولاد کے حقوق میں ہم نے یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے کوٹ کی تھی کہ اولاد کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے, اس کو قتل نہ کیا جائے. اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ فیملی پلاننگ کے نام پر دنیا بھر سے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ مسلمان معاشرے میں خاص طور پر جو ان کی گروتھ اتنی تیزی سے بڑھتی ہے الحمدللہ کے مسلمان, اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بیجنگ کانفرنس اور قاہرہ کانفرنس کر کے اربوں کھربوں روپے لگائے گئے. رب کائنات فرماتا ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, اور ظاہر بات ہے فلسفہ کیا دیا جائے, ہمیں کیا دیا گیا اس فیملی پلاننگ کے پیچھے, اولاد زیادہ ہو جائے گی, آبادی زیادہ ہو جائے گی تو کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پیئیں گے, تعلیم کا کیا ہوگا, تربیت کا کیا ہوگا. تو میں نے ایک کوٹیشن آپ کے سامنے عرض کی تھی ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو جتنی تخریب پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور واقعتاً خربوں روپے خرچ ہو رہا ہے، اتنا تعمیر پر خرچ کیا جائے تو یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ رب کائنات فرما رہا ہے نخل و نرزق ہم، ہم دینے والے رزق، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ظاہر بات ہے ہم اپنے رازق خود تو نہیں ہیں، رب کائنات رزق عطا فرما رہا ہے، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً اولاد کا قتل، اب یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اولاد کو قتل کرنے کی کون کون سی شکلیں جو اس وقت معاشرے میں عام سے عام تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، بہرحال یہ جو اولاد کا قتل مفلسی کے خوف سے یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اب اس کے بعد بہت ہی اہم بات کی طرف اللہ پاک نے جو ہے وہ توجہ دلائی، اب 10 منٹ ہیں میرے پاس، انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی بات جاری رہے گی، لیکن ایک بہت اہم اصول نوٹ کر لیجئے، شریعت اسلامی کا اہم ترین اصول کیا ہے؟ شریعت اسلامی کا اہم ترین اصول یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ فراہم کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی ریاست ہوگی تو ہر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ، اس کے لیے قانون سازی ہوگی، اس کے لیے جو بھی لا اینڈ آرڈرز کے جو بھی صورتحال بن سکتی ہو بنائے جائیں گے، اور انسانی معاشرہ یا اسلامی معاشرہ کہتے ہی اسے جہاں پر ہر انسان تحفظ کا، سیکیورٹی کا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہو، انسان، میں مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ فراہم کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری۔ لہذا پہلی بات آئی اولاد کو قتل نہ کرو، دوسری بات ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا زنا نہیں کرو بلکہ فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیوں؟ انہ کان فاحشا، یقیناً یہ ایک بہت بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا رستہ ہے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے، حکیمانہ انداز سے اللہ رب العزت نے وہ بات بیان فرما دی، بہت بے حیائی کا کام ہے اور برا رستہ ہے، جس راستے پہ چلو گے تو منزل تو وہی ہوگی جو راستہ اختیار کیا جائے گا، لہذا جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اس معاشرے میں خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے، اور میں شروع میں عرض کر چکا ہوں جس معاشرے میں خاندانی نظام برباد ہو جائے وہاں کا سکون، چین برباد ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے یہ خاندانی نظام رکھا ہے، نکاح کا نظام خاص طور پر عرض کرتا چلوں، یہ نکاح، گھر گرستی کی زندگی گزارنا، میاں بیوی کے تعلقات، پھر یہ جو اولاد کا سلسلہ رکھا ہے، والدین اور اولاد کا تعلق، یہ بہت بڑی نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور خاندانی نظام، گھر گرستی کی زندگی، یہ جو سکون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سیٹسفیکشن، یہ انسان کو گھر کے اندر ہی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا یورپ کا اگر آپ تذکرہ کر لیتے ہیں، بار بار کرنا نہیں چاہیے لیکن بہرحال کمپیریٹو اسٹڈی تو ایسی کی جاتی ہے، وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ زنا کی وجہ سے اتنا زیادہ عام ہو چکی ہے یہاں یہ بیماری، یہ بے حیائی، کہ وہاں کوئی خاندانی نظام باقی نہیں بچا، نتیجتاً اس بے حیائی کے ساتھ جو بیماریاں آتی ہیں اخلاقی اور دیگر وہ بھی موجود ہیں، فزیکل بیماریاں بھی بے شمار ہیں، ایڈ جیسی بدترین بیماری بھی ادھر ہی پیدا ہوئی، نتیجتاً فرانس میں، یہ وہی فرانس ہے جہاں حجاب پر پابندی لگی پچھلے دنوں، اگر آپ نے سنا ہو مسلمان خواتین پر پابندی لگی کہ وہ حجاب کے ساتھ پبلک پلیسز پہ نہیں آ سکتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آزادی کی بات کرتے ہیں، اور وہی آزادی دینے والے مسلمان عورت کو یہ آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ حجاب کے ساتھ کسی پبلک پلیس پہ جائے، قانون سازی ہوئی کہ کوئی عورت اگر آئے گی مسلمان حجاب کے ساتھ اس کو فائن کیا جائے گا۔ اسی فرانس میں پچھلے دنوں پروسٹیٹیوشن پر بین لگ گیا، یہ وہی فرانس ہے جہاں بے حیائی، فاشی کے اثرات اب وہ بھگت رہے ہیں بری طرح، لہذا جس معاشرے میں زنا عام ہو وہاں پر خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بالکل پیرلل سمجھ لیجئے کہ اسلام کیا سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نکاح کو عام کرو، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے جو ہر نکاح خطبہ نکاح میں پڑھائی جاتی ہے، ان نکاح من سنتی، نکاح کر کے گھر گرستی کی زندگی گزارنا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور ایک اور طویل حدیث کا آخری حصہ ہم پڑھتے ہیں، وَفَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا جس معاشرے میں نکاح آسان ہو وہاں زنا پر جو ہے زنا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے جیسے ہمارا معاشرہ، نکاح کرنا بہت مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے، دوسرا نکاح کرنا تو گویا اتنا بڑا بہت بڑا یوں کہہ لیجئے گناہ کا کام کر لیا ایک شخص نے عورت نے اگر وہ دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہے. یہ ہے ہندو معاشرہ، ہندو معاشرت جس کی بنیاد پر ہمارے یہاں بھی چیز آئی ہے کہ پہلا نکاح ہی اتنا مشکل ہے، اتنے پیسے ہو تو نکاح ہو. لہذا نتیجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں ہر بات چین آپس میں جڑی ہوئی ہے. ایک بندے کو اللہ پاک نے دو تین بیٹیاں دے دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، تو اب اس کا ذہن کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں روپے جمع کروں تاکہ ان بچیوں کا جو ہے وہ ہاتھ پیلا کر سکوں، نتیجہ تن حلال روزی میں تو ہونے والا ہے نہیں، تو اب کیا کریں؟ نتیجہ تن حرام روزی میں حرام طریقے ذرا آمدنی میں جاتا ہے. لہذا اسلام ہمیں سکھاتا ہے نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان کرو. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ایک پوری تحریک لے کے اٹھے تھے کہ معاشرے میں صرف درس و تدریس و واز و نصیحت سے کچھ ہونے والا نہیں، سادگی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے، کون منع کرے گا. لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو ایک امیر کھرب پتی کی سادگی کیا ہوتی ہے؟ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے ایک ارب پتی کھرب پتی کی سادگی کیا ہے؟ وہ بھی کروڑوں روپے خرچ کرے گا، اور ایک غریب آدمی. تو سادگی کے لیے کوئی رول ماڈل تو دو. سادگی کے لیے رول ماڈل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. لہذا الحمد للہ 1974 میں 1974 میں محترم ڈاکٹر صاحب نے جب اپنے چھوٹے بھائی کا نکاح پڑھایا تھا ڈاکٹر افسار احمد صاحب کا، تو وہاں خطاب کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اب ہم اس نکاح کے حوالے سے تحریک برپا کریں گے اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو اعمال ہے وہ کریں گے، اس کو پروموٹ کریں گے. نتیجہ تن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ تحریک پورے پاکستان میں چلی. اس نکاح کو عام کرنا اور آسان کرنے کے لیے تین اعمال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا وہ بات عرض کروں نوجوان خاص طور پر کہ جن کا نکاح ہونے والا ہے یا بزرگ بھی جن کے تحت اب بہت سارے نکاح ہوں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تین کام، صرف تین کام، یہ اعمال کریں گے تو نکاح میں برکت بھی ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی اور معاشرے میں خیر پھیلے گا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نکاح کے لیے جس لڑکے یا لڑکی کا بھی انتخاب کیا جائے دینداری کو ترجیح دی جائے. پیسہ پیچھے، سب سے پہلے دیندار عورت ہو یا دیندار مرد ہو، دیندار خاندان ہو جہاں پر اپنا بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنے جا رہے. آسان نہیں ہے، ہماری نگاہیں سب سے پہلے کہاں جاتی ہیں؟ نکاح کرنے جا رہے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ بھائی مالدار پارٹی کون سی ہے جہاں بیٹے کو دوں یا بیٹی کو دوں؟ یہی اسٹینڈرڈ ہے، اچھے اچھوں کا اسٹینڈرڈ یہی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ دیکھا جائے کہ دینداری کہاں ہے، ماں باپ دیندار ہیں یا نہیں. ماں باپ دیندار ہیں تو اولاد کے اندر بھی دین آیا ہوگا، وہاں پر رشتے کو جو ہے وہ کیا جائے. پھر یہ کہ نکاح کی محفل سادگی کے ساتھ مسجد میں کی جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، ان نکاحوں کا اعلان عام کرو اور ان کو مسجد میں منعقد کیا کرو. یہ خاندانی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے اس نئے خاندان کے لیے، اور دعا کے لیے سب سے بہترین ماحول مسجد کا ہے. لہذا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے لیکن مسجد میں نکاح کرنا، او ہو ہماری بچی یتیم تھوڑی ہے جو ہم مسجد میں جا کے نکاح کریں. یہ اس وقت دین کا حال کہ یتیموں کا معاذ اللہ جو نکاح ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے. میں تو پیسے والا آدمی ہوں لہذا میں تو بڑا سا انتظام کروں گا اور یہ بھی ہوگا. یہ ساری کی ساری دین دوری کی وجہ سے آج خرافات ہمارے معاشرے میں. پھر مہندی کی رسم، مائیوں کی رسم، ناچ گانا، ڈیز منایا جا رہے ہیں، یلو ڈیز، بلو ڈیز، ریڈ ڈیز. ڈیز میں خواتین اگر بلو ڈیز ہے تو بلو کلر کا ڈریس پہن کے آئیں گی. یہ ہے جو بے حیائی اور فحاشی کا سامان ہے جو نکاح کی محفل کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے. حدیث میں، سنت میں ایسی کوئی خرافات نہیں. پہلی بات، نکاح کی محفل مسجد میں ہو، وقت کی پابندی ہوگی، برکت ہوگی، اور نکاح والے دن کوئی تقریب تعام ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی تقریب تعام، کھانے پینے کی کوئی سنت آپ کو نہیں ملے گی نکاح والے دن. کیوں نہیں ملے گی؟ ظاہر بات ہے نکاح مسجد میں ہوگا، وہیں سے رخصتی ہو جائے، اللہ اللہ خیر صلی. کیا خیال ہے؟ آسان کام ہے یہ کام کرنا. اصول یہ ہے کہ لڑکی والوں پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ڈالا اسلام نے. کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ لڑکی والوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ اپنے گھر کا ایک فرد جو ہے وہ لڑکے والوں کے حوالے کر دیا. یہ بہت بڑا کام, ایک نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. لہذا لڑکی والوں پر کوئی معاشی بوجھ نہیں. لڑکے جس کی شادی ہوئی ہے وہی لے کر آئے گا میٹھا منہ کرنے کے لیے, کھجور کھلائے یا کچھ بھی کھلائے. اسی طرح نمبر دو, مہر کی ادائیگی یا اس کا وعدہ, یہ دونوں کنڈیشنز ہیں. فوری طور پر ادا کر دیا ہے تو افضل ہے, لیکن وعدہ کر کے بعد میں دے دیا جائے تو یہ بھی ہے جس کا اجازت دی گئی. اور نمبر تین, لڑکے کی طرف سے دعوت ولیمہ, یہ ہے جو لازم قرار دیا گیا کہ ولیمہ ضرور کیا کرو چاہے ایک بکری پہ ہی صحیح. مراد یہ کہ اپنے دوستوں کو اپنے خاندان والوں کو بلاؤ, کھانا کھلاؤ. لڑکے کا گھر آباد ہوا ہے, اس کے گھر خوشی ہے, اس کو کھلاؤ. یہ تین کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ خود بتائیے, ان تین کاموں پر عمل ہو تو برکت بھی ہوگی, سادگی بھی ہوگی, نکاح کرنا آسان ہوگا, زنا کرنا مشکل ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں زنا آسان ہے. بہت تلخ بات عرض کر رہا ہوں, بہت تکلیف ہوتی ہے بات کہتے ہوئے جب مجھے یاد آتی ہے بات. ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پارلیمنٹ سے وہ بل پاس ہوا ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے واقعتاً, اگر مسلمان ہے اور غیرت ایمانی ہے تھوڑی سی بھی. وہ بل پاس ہوا جس کے ذریعے سے زنا بل, جس کو تمام علماء نے زنا بل قرار دیا, اور اس پارلیمنٹ سے پاس ہوا جہاں بہت بڑی تعداد دیندار لوگوں کی موجود تھی, ان کی موجودگی میں وہ زنا بل پاس. گویا سیکولر جتنے بھی طبقے تھے انہوں نے پاس کر کے دکھا دیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں, ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, اور یہاں پر زنا بل پاس ہو چکا ہے. نتیجتاً اب جو کچھ ہے معاشرے میں, آپ رہتے ہیں ڈیفنس کلفٹن میں, کچھ زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نتیجتاً زنا عام سے عام ہو رہا ہے, اور جو بے حیائی کا سامان اس کے ذریعے آتا ہے, اخلاقی گراوٹ آتی ہے, خاندانی نظام برباد ہوتا ہے, وہ ہمارے معاشرے کا حصہ. کریں کیا؟ اس میں محض تقاریر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کے لیے ہمیں عملی اقدام کرنے ہوں گے. سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا ہوگا, ہمیں کرنا ہوگا, کوئی باہر سے تھوڑے ہی آئے گا کرنے کے لیے. گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیں, بچوں کی تربیت کریں, ان کے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں, اس کے اندر اس کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. ابھی دو باتیں صرف عرض ہوئی ہیں, تب وقت تھوڑا سا محدود ہو گیا, ہم نے 10 منٹ ریڈیوس کر دیا اپنے خطاب میں سے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دو نواحی ابھی تک ہم نے پڑھے, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے خوف سے, اور نمبر دو, ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا, زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے. اس رستے پہ چلو گے تو پورا کا پورا نظام زندگی برباد ہو جائے گا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کو پورے کے پورے دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.